الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ طریقت کے راستے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس سلسلے کے اندر ہم طریقت کے تعلق سے کسی ایک موضوع کو لے کر اس پر گفتگو کرتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے شرم و حیا. ہم کوشش کرتے ہیں اس سلسلے کے اندر ایسے موضوعات کو لیں جن موضوعات پر عمل کر کے راہ طریقت کے مسافر بن جائیں، اور جو مسافر ہیں وہ اللہ عزوجل کے قرب کے لیے ترقی سے ترقی کرتے چلے جائیں. تو آج کا ہمارا موضوع ہے شرم و حیا. میرے مدنی چلن کے ناظرین، ہر دین کی کوئی نہ کوئی خصلت ہوتی ہے جو دیگر خصلتوں پر غالب آتی ہے. اسلام کی وہ خصلت حیا ہے. اسلام میں حیا کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. حدیث پاک میں ہے، بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے. حیا ایک ایسا خلق ہے جو اخلاق کی اچھائیوں کی تکمیل، ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی علامات میں سے ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث پاک میں ہے، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. حدیث پاک کے مطابق حیا ایمان سے ہے. ارشاد فرمایا، بے شک حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے. یعنی جس طرح ایمان مومن کو کفر کے ارتکاب سے روکتا ہے، اسی طرح حیا جو ہے جس بندے کے اندر ہو اس بندے کو گناہ وغیرہ سے روکتا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کے اندر ہم کیا سیکھیں گے، آئیے اس کا خاکہ سنتے ہیں. حیا کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مختلف احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ سے یوں حیا کرو جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح میرے مدنی چینل کے ناظرین، احادیث طیبہ کے اندر حیا کے تعلق سے کیا کیا ارشاد فرمایا گیا ہے. سلف صالحین، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے آپ کی شرم و حیا کے تعلق سے بھی انشاءاللہ عزوجل ہم سنیں گے. لباس کے حوالے سے شرم و حیا کا کیا تقاضا ہے، یہ بھی انشاءاللہ عزوجل ہم سنیں گے. اور آخر کے اندر امیر آل سنت دامت برکاتم العالیہ کی شرم و حیا کا تذکرہ بھی ہوگا. ہمارے ساتھ شامل ہیں رکن شورا مبلغ دعوت اسلامی مولانا اسد مدنی اتاری دامت برکاتہ العالیہ. حضور، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل برکت عطا فرمائے. آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے شرم و حیا. تو سب سے پہلا جو سوال آپ سے کروں گا، شرم و حیا کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج کا ہمارا جو سلسلہ ہے طریقت کے راستے، اس کا عنوان شرم و حیا. ابھی آپ نے سنا حیا کے تعلق سے کچھ چند ایک مدنی پھول، یہ بھی سننے کی سعادت حاصل کی. حیا کسے کہا جاتا ہے، یہ سوال کیا گیا. تو حیا کے تعلق سے ویسے تو مختلف طرح کی تعریفات علماء نے ذکر فرمائی. حیا کیا ہے، کئی ایک باتیں اس کے تعلق سے ذکر کی گئیں، لیکن ایک تعریف جس کو اگر یہ کہا جائے کہ حیا کی پہچان کرانے کے لیے بقیہ تمام تعریفات کو جامع ہے، یعنی سب تعریفیں اسی ایک تعریف میں آ جائیں گے. تو یہ تعریف بیان کی جاتی ہے، خلق یبعث علی ترک القبح ویمنع من التقصیر فی حق ذی الحق. دو طرح کی باتیں اس تعریف میں ذکر کی گئیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حیا ایک ایسے وصف کا نام ہے جو کبھی چیزوں کے ترک پر ہمیں ابھارتا ہے، یعنی ایک ایسا وصف جو برے کاموں کو چھوڑ دینے کے حوالے سے ابھارتا رہے اور اندر ہی اندر اس کی تحریک چلتی رہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور اس کا دوسرا حصہ یہ ذکر کیا گیا کہ صاحب حق کے حق میں کوتاہی کرنے سے جو وصف ہمیں روکے اسے حیا کہتے ہیں. اور عام طور پر اس کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ذکر کی جاتی ہے، امیر اہل سنت نے با حیا نوجوان اس میں اس تعریف کو ذکر کیا، تغیر و انکسار یعتر الانسان من خوف ما یعاب به، انسان اس چیز سے بچے کہ اسے کسی قسم کا کوئی عیب لگایا جائے، یعنی مجھے برا کہا جائے میں پسند نہیں کرتا، میرے بارے میں کوئی بات کی جائے میں پسند نہیں کرتا، تو میرے اندر کوئی بھی ایسا وصف پیدا نہ ہو کہ جس وصف کے پیدا ہونے کی وجہ سے مجھ پر انگلی اٹھائی جا سکے. یہ ایسا ہے لباس کے اعتبار سے، بول چال کے اعتبار سے، یہاں تک کہ دیکھنے کے اعتبار سے، اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے، خلوت و جلوت کے حوالے سے، ہر ایسے کام سے اپنے آپ کو بچائے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے اس پر انگلی اٹھائی جا سکے، یہ کام تو نے کیوں کیا. حیا کے تعلق سے ویسے تو کئی ایک باتیں ذکر کی گئیں، لیکن دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. حیا کی اقسام بھی علماء نے کئی ایک ذکر فرمائی، بعض حضرات نے حیا کی 10 قسمیں بھی ذکر کی ہیں. حیا 10 قسم کی ہوتی ہے، تو انہوں نے پھر اس میں کئی ایک تعریفات اس میں ذکر کی، یہ بھی حیا کا تقاضا ہے، یہ بھی حیا کا تقاضا ہے، حیا اس نوعیت کی بھی ہوتی ہے، حیا اس نوعیت کی بھی ہوتی ہے. لیکن اختصار کے ساتھ، یعنی مختصر وقت میں آپ کے سامنے اگر عرض کروں تو حیا 2 طرح کی ہے. ایک حیا ہے نفسانی اور ایک حیا ہے ایمانی. نفسانی حیا یہ ہے کہ آدمی ہر اس کام سے بچے جس کا تعلق پردے کی چیزوں سے ہو، جیسے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ ستر عورت اسے کہا جاتا ہے، چھپانے کی چیز، تو کشف عورت نہ کرے، یعنی اس حصے میں سے کوئی بھی حصہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، تو یہ نفسانی حیا اسے ذکر کیا گیا. اچھا، اسی میں ایک چیز مزید اگر شامل کی جائے، اپنے پردے کے معاملات کسی کے سامنے ظاہر نہ ہونے دے، اس کو بھی حیا نفسانی میں شمار کیا گیا. اسی طرح حیا ایمانی. حیا ایمانی کا مفہوم جو ہے یہ بہت زیادہ وسیع ہے، اس کو مختصراً اگر بیان کیا جائے تو تعریف میں تقریباً ساری کی ساری چیزیں آ جائیں گی. حیا ایمانی یہ ہے کہ حرام کاموں سے بندہ اپنے آپ کو بچائے، جو بھی غلط کام کرے گا، جو بھی ایسا کام کرے گا جس کام کے بارے میں کل اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں اس سے سوال کیا جائے یہ کام تو نے کیوں کیا، تو ہر ایسے کام سے بچنا جس کام کے کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں مجھ سے پوچھ گچھ ہو، پیشی کا سلسلہ ہو اور مجھے وہاں جواب دینا پڑے، تو میں کیسے اپنے اندر وہ صلاحیت پاؤں گا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کسی کام کے کرنے پر مجھ سے پوچھا جائے اور میں جواب دے سکوں. وہاں کی کیفیت جو ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، جس طرح سورہ یاسین میں بھی ذکر کیا گیا، الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر تو مہر لگا دی جائے گی اور بندے کے ہاتھ، اس کے پاؤں بول بول کر اس کے اعمال کے بارے میں گواہی دے رہے ہوں گے. تو ہر ایسے کام سے بچنا جو کام اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں بعض پرس کا ذریعہ بن سکتا ہو اسے حیا کہتے ہیں. اور حیا کے تعلق سے بعض حضرات نے ذکر کیا الحیاء من قبل الوقار. حیا اس کا تعلق وقار سے ہے، ہر وہ چیز جو بندے کے وقار کو مجروح کرنے کا سبب بنے اس کام سے بچنا یہ حیا ہے. صرف 2 باتیں اشارتاً عرض کروں تاکہ مزید سوالات اور مزید موضوعات کی طرف ہم آگے بڑھیں. ایک غد البصر، اپنی آنکھ کو جھکا کے رکھنا. ایک ایسی جگہ ہو جہاں مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں، تو عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کو دیکھنے سے بچیں، مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کو دیکھنے سے بچیں. قرآن پاک نے دونوں کو منع فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. میرے پیارے حبیب آپ مومن مردوں کو فرما دو کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، میرے پیارے حبیب آپ مومن عورتوں کو فرما دو کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، دونوں کو یہ فرمایا گیا. تو ایک تو یہ ہے کہ پریشان نظری سے، بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچائے، اور دوسرا انقباد عن الکلام، ہر ایسی بات سے اپنے آپ کو بچائے جس بات کے کرنے پر اس پر انگوش زنی کی جا سکتی ہو. یار ایسا آدمی ایسی باتیں کرتا ہے، تمہیں تو اس طرح کا موضوع نہیں چھیڑنا چاہیے تھا، یہ باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی. تو ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی حیا کا تقاضا ہے. تو یہ مختصر حیا کے تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اللہ تعالی ہم سب کو با حیا بنائے.
آمین. حیا کی جو آپ نے تعریف کی ہے، برے کاموں سے جو روکے اس وصف کا نام حیا ہے. اسی طرح جو صاحب حق ہے، جس کا جو حق بنتا ہے اس میں جو کوتاہی ہو رہی ہے اسے اپنے آپ کو بندہ روکے. اسی طرح ایسے کام نہ کرے جس سے بندے کا وقار مجروح ہو. اس طرح آپ نے اقسام کو بھی بیان کیا. آگے بڑھیں گے حدیث پاک میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان سے ہے. اسی طرح دوسری حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا شعبہ ہے. ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، جس میں سے ایک شعبہ جو ہے وہ حیا ہے. تو حیا ایمان میں سے ہے، اور حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. تو اس سے کیا مراد ہے، اس کی ذرا وضاحت فرمائیے گا.
آپ کے سوال پر میں حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد سناتا ہوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں، الایمان عریان ولباسہ التقوی وزینتہ الحیا ومالہ العفہ. ایمان بے لباس ہے، اس کا لباس تقوی ہے. ایمان بے لباس ہے، اس کا لباس تقوی ہے. لباس پہننے کے بعد بھی زیب و زینت کی حاجت پیش آتی ہے، تو ایمان کا لباس تو تقوی ہے. ایمان کو زینت دینے والی چیز یہ حیا ہے.
ٹھیک ہے،
ایمان کا حصہ حیا ہے.
جی
ایمان
جی
کا شعبہ حیا ہے. ایمان کے 70 سے زائد شعبے جس کا آپ نے ذکر فرمایا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تعلق سے مختلف چیزیں ذکر فرمائی. رستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا،
یہ بھی ایمان کا شعبہ،
یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. تو اسی طرح حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. اور اس کا مال، لباس کا ذکر ہو گیا، لباس تقوی ہے. اس کی زینت کا ذکر ہو گیا، ایمان کی زینت حیا ہے. اور اس کا مال جو ہے وہ ہے عفت اور پاک دامنی.
اچھا،
تو حیا ایمان کا ایک وصف ہے. جس قدر حیا بڑھتی چلی جائے گی، اسی قدر بندے کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا.
ٹھیک ہے.
اور جس قدر بندہ بے حیائی کی طرف قدم بڑھائے گا، اسی قدر یہ ایمان کے اعتبار سے کمزور ہوتا چلا جائے گا.
اچھا، یعنی حیا جو ہے یہ ایمان کو مضبوط کرتی ہے.
حیا ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ. ابھی آپ نے جب گفتگو شروع کی نا،
جی
تو گفتگو کی ابتدا میں آپ نے ایک بات ذکر کی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، الحیاء والایمان قرنا جمیعا.
جی جی،
حیا اور ایمان ان دونوں کو ملا دیا گیا. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ. جب ان دونوں میں سے کوئی ایک چلا جائے گا، دوسرا بھی چلا جائے گا.
اچھا،
حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو حیا ہے، یہ دونوں آپس میں مربوط ہیں. حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. بندہ بے حیائی کی طرف بڑھے گا، ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا. ایمان مضبوط ہوگا، حیا آتی چلی جائے گی. حیا مضبوط ہوگی، ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا.
یعنی
ان دونوں کا آپس میں تعلق، جس طرح کہا جاتا نا، لازم و ملزوم.
جی جی، یہ ہے تو یہ ہے، یہ نہیں تو وہ نہیں.
تو یہ دونوں کا تعلق آپس میں لازم و ملزوم جائے گا.
ٹھیک ہے، یعنی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے آپ کو با حیا بنانا بہت ضروری ہے. اچھا، آگے بڑھیں گے. احادیث نبویہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کے تعلق سے جہاں جہاں جو جو ارشاد فرمایا ہے، ذرا اس کی بھی وضاحت فرمائیے گا.
ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کے تعلق سے کیا کیا ارشاد فرمایا، سب کا بیان مختصر سے وقت میں تو ظاہر نہیں ہو سکے گا. جو بھی کریں گے وہ حصول برکت کے لیے کریں گے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم سے جس بھی موضوع پر کلام فرماتے ہیں تو اس پر ٹھیک ٹھاک ذخیرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے.
الحمدللہ، ہم سلسلے کے جس بہت سارے پہلو پر ہم گفتگو کرتے ہیں، تو اگر ہم ہر سلسلے کے ہر پہلو پر ایک مکمل سلسلہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں.
ہاں، یہ باقاعدہ سے درست آپ فرما رہے ہیں. جس طرح حیا ہے،
جی جی،
حیا ہی کے تعلق سے اگر ہم سلسلہ کریں تو متعدد سلسلے اس پر ہو جائیں گے، اور طریقت کے راستے میں جس بھی عنوان کو لیا گیا ہر عنوان باقاعدہ سے ایک موضوع ہے،
اور ہم تقریباً جو عنوان لیتے ہیں اس کی تعریف قرآن پاک میں چند آیات،
ہم تو اختصار کے ساتھ حصول برکت کے لیے کچھ بیان کرتے ہیں،
یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے جس چیز کو بیان فرمایا اس کو
بالکل واضح واضح ذکر فرمایا، بالکل واضح واضح ذکر فرمایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں سے چند ایک ارشادات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث شریف ہے، چار چیزیں ایسی ہیں جو رسولوں کی اداؤں میں سے ہیں، رسولوں کے طریقوں میں سے ہیں، ان چار چیزوں کو اللہ تعالی جل جلالہ کے مقرب بارگاہ انبیاء نے اپنایا۔ ان میں جو پہلی چیز ذکر کی گئی ہے نا، وہ ہے حیا۔ حیا ہے التعطر والسواک والنکاح، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، نکاح کرنا۔ تو پہلا جو وصف ذکر کیا گیا وہ وصف ہے حیا۔ اور نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں ایک آدمی حاضر ہوتے ہیں، حضرت سیدنا سعید بن زید انصاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، ان رجلا قال یا رسول اللہ اوصینی، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اس عنوان پر یا اس طرح کی کئی ایک احادیث میرے مدنی چینل کے ناظرین موجود ہیں، یہ اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اوصینی، یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوصی کا ان تستحیی من اللہ کما تستحیی رجلا من صالحی قومک۔ یہاں ایک آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک میزان دے دیا گیا، ایک نمونہ دے دیا گیا، اور بالکل ایک واضح طور پر چیز ذکر فرما دی گئی، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو اللہ سے حیا کر اس انداز میں جس طرح ایک آدمی اپنی قوم کے صالحین سے، اپنی قوم کے نیک بندوں سے حیا کرتا ہے۔ ہم اگر دیکھتے ہیں نا، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، ہم آپس میں اگر تکلف نہ ہو، بے تکلفی والا ماحول ہو، کسی بھی موضوع پر گفتگو شروع کر دیں، جو گفتگو کرتے کرتے اگر کوئی عالم آ جائیں، کوئی بزرگ شخصیت آ جائیں، ہمارے قوم کا، ہمارے علاقے کا کوئی مہذب آدمی آ جائے، مسجد کے امام صاحب آ جائیں، خطیب صاحب آ جائیں، ہماری گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے، یک دم ان کے آنے سے کئی ایک چیزوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس طرح کی صورت ہوئی ہو۔ عام طور پر سننے میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں کہ سگریٹ پینے والا سگریٹ پی رہا ہو اور مسجد کے امام صاحب آ جائیں تو وہ یکدم ایک طرف کنارے سے کر کے نہ نیچے پھینک دے گا۔
یہ چیز پہلے جو ہے نا، آج کی بنسبت پہلے بہت زیادہ تھی،
پہلے زیادہ تھی،
اب کم ہوتی جا رہی ہے۔
پہلے زیادہ اس وجہ سے تھی کہ پہلے حیا زیادہ تھی، تو موضوع بھی حیا ہی کے تعلق سے،
پہلے ننگے سر جو ہے نا وہ بزرگوں کے پاس نہیں جایا کرتے،
بالکل ایسے ہی۔ اور اسی طرح ایک چیز اور بھی ہے، اور پہلے تو یہ تھا کہ وہ باقاعدہ سے گانے سننے کا اور فلمیں دیکھنے کا اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کا بہت اہتمام کرنا پڑتا ہوگا،
جی
ابھی یہ ہے کہ موبائل پاس ہے اور سفر کے دوران چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے کہیں تو شاید یہ بھی چلے گا کہ ہر وقت بس وہ گانے سننا اور فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، اور پتہ نہیں کس کس طرح کے کام ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ جوں ہی کوئی مذہبی شخصیت آئی، یکدم اس کو بند کر دیا۔ تو اللہ سے میں تمہیں ایسی حیا کرنے کی وصیت کرتا ہوں جیسے کوئی آدمی اپنی قوم کے نیک بندوں سے حیا کرتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، یہ جس کے آنے پر میں نے یہ گناہ والا کام چھوڑا، جس کے آنے پر میرے انداز میں تبدیلی آئی، در حقیقت اس کام سے منع کرنے والی ذات یہ نہیں ہے، گانے نہ سنو، فلمیں نہ دیکھو، بے پردہ عورتوں کو نہ تاڑو، بے حیائی کے کام نہ کرو، فحاشی کے اڈوں پر نہ جاؤ، نافرمانی کا کوئی بھی کام نہ کرو، جوا، تاش، شراب نوشی، چرس اور دیگر جتنے بھی گناہوں کے سلسلے ہیں، ان کاموں سے منع کرنے والا در حقیقت مسجد کا امام یا محلے کا عالم یا قوم کا مہذب اور مذہبی آدمی یہ نہیں ہے۔ در حقیقت تو ان کاموں سے منع کرنے والی ذات اللہ تعالی جل جلالہ
بے شک
ہے۔ ان سے حیا ایسی ہے کہ ان کے آنے پر ہم اس کام سے باز آ گئے، تو منع کرنے والی ذات تو اللہ تعالی جل جلالہ کی ہے۔ اور آپ بتائیے کہ کون سی دنیا میں ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ پہنچ کر میں اگر یہ گناہ کروں تو میرا رب مجھے نہیں دیکھ سکے گا، کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. تو جب پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, اگر ہم آیات قرآنیہ کی طرف جاتے ہیں نا, تو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, تم جو بھی کرتے ہو اللہ کو خبر ہے. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, وہ تو سینے میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى, کیا نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمارے نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے. اور اگر اس سے تھوڑا مزید آگے بڑھ کر بات کروں, بات یہی ہے لیکن اسی تناظر میں, کہ بندہ گناہ کرتے وقت اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے, نافرمانی کرتے وقت اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. ملاوٹ کا لین دین کرنے والا اور ملاوٹ کا مال بیچنے والا, اس نے بھی بینر یہی لگایا ہوگا, بورڈ یہی آویزہ کیا ہوگا کہ 100% خالص اور واحد دکان, اس طرح کی کئی ایک چیزیں ذکر کی گئی ہوں گی. نافرمانی کرنے والا آبادی سے باہر نکلتا ہے, بند کمرے میں اپنے آپ کو چھپاتا ہے, کھڑکیاں بند, دروازے بند, پردہ ڈال دیا گیا. جن سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے نا, ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا. محلے سے چھپ رہا ہے, رشتہ داروں سے چھپ رہا ہے, آبادی والوں سے چھپ رہا ہے, دیگر اپنے جو کلیگ ہیں, اپنے قریبی رہنے والے, ان سے چھپ رہا ہے. جس رب کی نافرمانی کر رہا ہے نا, اس کے سامنے کر رہا ہے. جس رب کی حکم عدولی کر رہا ہے, اس کے سامنے کر رہا ہے. وہ رب تو ملاحظہ فرما رہا ہے. امیر اہل سنت نے مرکز الاولیاء لاہور, مینار پاکستان میں دعوت اسلامی کا ایک سنت وبرا اجتماع ہوا تھا, اس میں بیان فرمایا تھا جس کا عنوان تھا اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس میں امیر اہل سنت نے ایک صحابی, ان کا تذکرہ کیا تھا. وہ تذکرہ اس انداز میں تھا کہ وہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, جب میں گناہ کیا کرتا تھا, کوئی ایمان کی دولت ملی, مرتبہ صحابیت ملا, اس سے پہلے کا انداز زندگی کیا تھا, یہ وہی جانتے ہوں گے. حضور یہ ارشاد فرمائیے, جب میں گناہ کیا کرتا تھا کیا میرا رب مجھے دیکھتا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو جب یہ سنا نا کہ نافرمانی کی حالت میں بھی میرا رب مجھے دیکھتا تھا, برداشت نہیں کر سکے. ان کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی,
اللہ,
دھڑام سے زمین پر گرے اور ان کی روح پرواز کر گئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے حیا کرنے کی, ایسے جس طرح ایک آدمی قوم کے صالحین سے حیا کرتا ہے. ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا اشج عبد القیس, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے. یہ کہتے ہیں, میرے آقا نے مجھ سے یہ بات ارشاد فرمائی, تیرے اندر دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں, ایک حلم ایک حیا. اللہ تعالی یہ دونوں خصلتیں ہمارا مقدر بھی فرمائے, اور رب کریم ان دونوں عادات مبارکہ سے ہمیں مالا مال فرمائے.
آمین. اچھا, اسی طرح اور بھی کئی احادیث ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ تعالی حیا کرنے والا ہے اور پردہ پوشی کرنے والا ہے, اسی طرح اللہ تعالی حیا کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور پردہ پوشی کرنے والے کو پسند کرتا ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھیں, تو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ہماری پیاری امی جان سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا, تو اس وقت صحابہ اکرام علیہ مردوان کی دعوت کی گئی نا, ولیمے پر ان کو بلایا گیا, یہ حضرات حاضر خدمت ہوئے. جس وقت وہ کھانا تیار ہوا, جو بھی کھانے کا سلسلہ تھا وہ کھانا پیش کیا گیا, کھانا عطا فرمایا گیا, سرکار کی بارگاہ سے ملا, تو سرکار کی عطا ہے. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس عطا سے فیض یاب ہونے کے بعد یہ حضرات چلے گئے. تین صاحب ایسے ہیں کہ جو وہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس پر حاضر ہیں, آپس میں کوئی گفتگو میرا کا سلسلہ شروع ہو گیا ہوگا, یہ وہی حاضر ہیں. مکان عالی شان رقبے کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے سائز میں کوئی چھوٹا تھا, یہ بیٹھے ہوئے ہیں. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیا کا عالم دیکھیے کہ محبوب کی زبان پر یہ جملہ نہیں آ رہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ.
اللہ اکبر,
حیا کا انداز, ہمارے آقا کس قدر حیا والے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ اپنے جسم کو چھپائے رہتے تھے.
سیدنا موسیٰ علیہ السلام,
حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور اپنے جسم کا حصہ کوئی بھی ان لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے. اور یہاں بھی جو وجہ ذکر کی گئی نا, وہ ہے اللہ سے حیا. تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام, سرکار کا فرمان ہم نے سنا, چار چیزیں رسولوں کے طریقوں میں سے ہیں, پہلی بات جو سرکار نے ذکر فرمائی نا وہ یہی حیا ہے.
جی جی.
اللہ تعالی ہمیں بھی دولت حیا سے مالا مال فرمائے.
آمین. سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک الفاظ ہے, روایت کے الفاظ ہے, یقیناً پردے میں موجود کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والد تھے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کے بارے میں بھی کچھ احادیث اگر ہم یہاں پر بیان کریں.
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پردہ دار کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے. تو یہ اس طرح آپ نے دوران گفتگو ایک بات ذکر کی نا کہ پہلے کا انداز لوگوں کا اور تھا مذہبی حضرات کے سامنے آنے پر, اور آج کا انداز اور ہے. تو یہاں جو ذکر کیا گیا نا پردہ دار کمواری لڑکی سے زیادہ حیا فرمانے والے تھے, تو یہ آج کے دور کی نہیں ہے.
اس دور کے اعتبار سے
آج کا تو معاشرہ ہی عجیب ہو گیا نا. آج تو وہ باتیں جو دل میں آنے پر لوگ پریشان ہو جایا کرتے تھے, مجھے یہ خیال کیوں آیا, تو آج وہ جملے زبان پر ہوتے ہیں نا. بے حیائی کی باتیں زبان پر ہوتی ہیں, گالیاں زبان پر ہوتی ہیں. اور یہاں تک کہ پہلے جو سلسلہ ہوتا تھا, کچھ پیچھے اگر جاتے ہیں نا, یہ چند سال پیچھے اگر چلے جائیں تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, اس طرح کے کئی ایک واقعات ہو سکتا ہے آپ کی معلومات میں بھی ہوں کہ کچھ وقت پہلے سوشل میڈیا کا سلسلہ اس طرح سے نہیں تھا, ٹی وی چینلز ان کی بھرمار نہیں تھی, اور مختلف طرح کے جو اس طرح کے وہ سلسلے ہیں ذرائع ابلاغ, ان میں کمی کی صورت تھی.
اور بے حیائی کو جو فروغ ملا نا, اس میں بہت زیادہ کردار جو ہے سوشل میڈیا کا ہے,
بہت زیادہ کردار ان کا ہے. ہر ایک کے پاس موبائل ہے, اور پھر اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے.
جی جی.
اور عزتیں محفوظ نہ رہیں, بے حیائی کا ایسا ماحول بنانا کہ وہ نمازوں کی لذت, نمازوں کا کیف و سرور, قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق شوق, تقریباً بہت ساری چیزوں میں ہم تنزلی کے گھڑے میں گرتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کی بہت بڑی وجہ یا بنیادی وجہ اگر کہہ لیں تو شاید بے جانا ہوگا, بنیادی وجہ شرم و حیا کی کمی. یہ کتنے کام اس طرح کے ہیں کہ جن کو دیکھ کر وہ طبیعت میں جو ایک کیفیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. مسجد میں نمازی کم ہو گئے, زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی تعداد میں کمی آ گئی, حج فرض ہونے کے باوجود حج کرنے والے اتنی تعداد میں نہیں ہیں جتنی تعداد میں ہونے چاہیے.
حالانکہ
ماہ رمضان کا روزہ رکھنے والوں کی کیفیت کیا ہے؟ نوجوان ہٹا کٹا کھاتا پیتا موٹا تازہ نوجوان روزے نہیں رکھتا.
حالانکہ پہلے جو ہے وہ حج میں ایک مشقت بہت زیادہ تھی آج کی بنسبت, آج تو سہولت حج کرنے کے اندر, لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ اس وقت اور آج کے وقت میں بڑا نمایاں فرق ہے.
پہلے کا جو انداز تھا حج کا وہ تو آج اگر بیان بھی کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی پہلے سفر کے ذریعے کہاں تھے یہ اڑیں اور جہاز کے ذریعے چار گھنٹے میں جدہ جا کے اتر جائیں, چار گھنٹے میں مدینہ شریف جا کر اتر جائیں. پہلے اس طرح کی صورت ہی کوئی نہیں تھی. پہلے گدے پر حج کے لیے جا رہے ہیں, گھوڑے پر حج کے لیے جا رہے ہیں, کوئی بھی سواری نہیں ہے تو پیدل حج کے لیے چل پڑے. اچھا, جو حج کے لیے جانے والا ہوتا تھا نا, تو ایک تو یہ کہ یہ چھ ماہ سال پہلے چلتے تھے. یہاں سے اگر ہم پیدل جائیں یا یہاں سے گدے پر اگر سوار ہو کے جانا ہو, اب دنیا میں جہاں جہاں بھی ہمیں سن رہے ہیں اپنے ایریے کے حساب سے دیکھ لیں, گدے پر سفر کرنا ہو, گھوڑے پر سفر کرنا ہو, اونٹ پر سفر کرنا ہو, تو کتنا وقت لگے گا مکہ شریف پہنچنے میں. چھ ماہ پہلے سال پہلے نکلتے تھے, اور ان میں سے بھی ایک تعداد ایسی ہوتی تھی جو رستے میں کام کاج محنت مزدوری یہ کرتے جاتے, جہاں پیسے ختم ہوئے وہاں چند دن کسی ایک بستی میں گزارے, محنت مزدوری کی, چار پیسے ہاتھ آئے, پھر آگے چل پڑے. جانے والا جب جاتا تھا نا تو اہل خانہ کو بالکل پتہ نہیں ہوتا تھا کہ واپس آئے گا نہیں آئے گا, آئے گا تو کب آئے گا. ایسا بھی کتابوں میں پڑھنے میں آیا کہ قافلہ گیا حج کے لیے, یہ قافلہ چلتے 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 وہ کئی ماہ کا سفر کر کے جب مکہ شریف پہنچا تو حج کے ایام ہی گزر گئے.
اللہ,
اب ان کا جذبہ دیکھیے کہ یہ حج کے ایام گزر گئے, اب یہ وہاں سے واپس نہیں آ رہے, پورا سال وہیں گزارا,
اگلے حج کا انتظار,
پورا سال وہیں گزارا تاکہ اگلا سال آئے, حج کا موسم آئے, حج کریں گے پھر واپس جائیں گے. تو آج تو ہمیں پہلے پتا ہوتا نا کہ جناب آج جا رہا ہوں, واپسی کی ٹکٹ اس تاریخ کی ہے, اس تاریخ اس ٹائم پہ فلاں ایئرپورٹ پہ اتر آؤں گا.
عام طور پر پاکستان کے اعتبار سے 40 دن کا ٹوٹل آنے جانے کا سفر ہوتا ہے.
پاکستان میں مختلف طرح کے پیکجز چلتے ہیں, ہر ملک میں الگ الگ یہ سلسلہ ہوتا ہے, اتنے دن کے لیے, اتنے دن کے لیے, اتنے دن کے لیے, اور ساری چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود حج کرنے والے کتنے, نیک اعمال میں جو ایک تنزلی کی لہر دوڑی, تو اس میں بہت بڑا حصہ حیا کی کمی کا ہوگا.
بے شک,
حیا کم ہوئی، تقوی اور پرہیزگاری کم ہوا، تقوی اور پرہیزگاری کم ہوا، قلبی کیفیتیں وہ نہ رہیں اور بندہ گناہ کی دلدل میں دھنستا چلا گیا۔
تو بات وہی ہے کہ اگر ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو اپنے آپ کو حیا والا بنائیں،
با حیا بنیں گے تو انشاءاللہ ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً با پردہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے، اور اس سے مراد جو ہے نا وہ پہلا دور کا اعتبار ہے،
اس دور کے اعتبار سے اس دور کے اعتبار سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر حیا فرمانے والے تھے۔ ایک ادا ابھی آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے کہ کسی کو یہ کہنا کہ اٹھو اور چلے جاؤ، یہ کوئی بہت بڑا کام تو نہیں ہے نا، میری مصروفیت ہے تو آپ کا وقت پورا ہو گیا، آپ مہربانی کیجئے پھر کسی وقت ملیں گے، یہ کہنا کون سا مشکل کام ہے۔ لیکن سرکار کا حیا کا انداز کیا ہے کہ اتنا بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر نہیں آ رہا۔
شرم و حیا اس کی جو ضد ہے بے حیائی اور بے شرمی ہے، تو بے حیائی اور فحاشی کا پیمانہ اسلام کے اندر کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور لوگوں نے اس کی اپنے اپنے انداز سے تعریف کی ہے، عورت سے ہاتھ ملانا یا عورت کا بے پردہ گھومنا، بعض لوگ تو اس کو بے حیائی کہتے ہی نہیں، تو کیا اس کو واقعی بے حیائی نہیں کہیں گے؟
قرآن پاک کا ایک انداز جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ جس کام سے قرآن نے منع کیا نا، اس راہ کی طرف جانے والے جتنے بھی رستے ہیں، اس کام کی طرف لے جانے والے جتنے بھی امور ہیں، ان تمام تر کاموں سے منع کر دیا گیا، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اصل جو منع کیا گیا نا وہ تو بدکاری سے منع کرنا مقصود ہے، لیکن بدکاری کی طرف لے جانے والے جتنے بھی امور ہیں، بد نگاہی تو شیطان کے ان تیروں میں سے ہے جو زہر میں ڈبوئے ہوئے ہیں۔
اللہ اکبر،
ویسے اگر کسی کو زخم بھی ہو جائے تو وہ زخم درست ہو سکتا ہے، لیکن زہر آلود تیر اگر جسم کو چھوتا ہوا بھی گزر جائے تو جہاں خراش آئے گی نا وہ اسی کے ذریعے زہر اندر سے رہت کر جائے گا۔ پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، اس کے بعد بندہ بدکاری کی طرف بڑھتا ہے۔ تو اسلام نے تو پہلا دروازہ ہی روک دیا نا، اور پہلا دروازہ ہی بند کر دیا، یہاں بھی بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب بد نکاحی ہوگی، قربت کو دل کرے گا، ہاتھ ملایا، خلوت کو دل کرے گا، یہاں سے بڑھتے 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 پھر نہ کرنے والے کاموں کی طرف بندہ بڑھے گا۔
ٹھیک ہے، تو اسلام نے دروازے ہی بند کر دیا،
دروازے ہی بند کر دیا۔ کو ایجوکیشن کا سلسلہ ہوتا ہے تو شرعاً اس کی اجازت تھوڑی ہے۔
اچھا،
کہ لڑکیاں لڑکے آپس میں مل جل کر بیٹھیں، پڑھیں، پڑھائیں، بھلے تعلیم کے نام پر ہو یا جس بھی نام پر ہو،
یہ بے حیائی ہے۔
بے حیائی؟
اچھا،
شریعت مطہرہ نے تعلیم سے منع نہیں کیا، پڑھائی سے منع نہیں کیا گیا، لیکن پڑھائی کا ایسا انداز جو تباہی کی طرف لے جانے والا ہو اس سے منع کیا گیا۔
اور اگر
اگر آپ سروے اٹھائیں نا، بہت سارے ممالک میں یہ سروے رپورٹ آتی ہے، اور کئی ایک ممالک میں سال وائز بھی یہ رپورٹ جاری کرتے ہیں، اور مختلف طرح کے اس کے سلسلے ہوتے ہیں کہ فلاں ملک میں ریپ کے اتنے کیس آئے، فلاں ملک میں زیادتی کے اتنے کیس آئے، اس سال میں اتنے کیس آئے، فلاں ملک میں عورتوں کو یوں چھیڑ چھاڑ اور اس طرح کے معاملات کے اتنے کیس آئے، اتنے مقدمات دائر ہوئے، اور بہت بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو یہ شمار میں آتی نہیں ہے، یعنی کوئی ویسے چپ کر گیا۔ تو یہ اگر اس کا اعداد و شمار دیکھے نا تو یہ بہت بڑا جو اعداد و شمار سامنے آئے گا یہ اسی مقام پر ہوگا جہاں یہ کہا گیا جناب وہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، یہ بھی کوئی پردہ ہے کہ جناب وہ برقع پہن کر اور چہرہ ڈھانپ کر ایک طرف جا کے بیٹھ جاؤ۔
اور جن کے دل میں پردہ ہے وہ تو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں۔
بہت ساری چیزیں اگر دیکھیں نا کہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جو پردہ دار ہیں، پردہ دار خواتین کے ساتھ زیادتی کے کیسز کتنے ہوئے، اس کی تفصیل اگر اٹھائیں گے تو نہ ہونے کے برابر ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی کیس اس طرح کا نظر ہی نہ آئے۔ لیکن جہاں کہیں باقاعدہ سے وہ حیا کو ایک طرف رکھ کے، لباس حیا کو ایک طرف کر کے بے حیائی کی طرف قدم بڑھایا تو وہاں یہ دن دیکھنے پڑے۔
ٹھیک ہے، اچھا، جو لوگ بے حیائی میں مبتلا ہے یا وہ افراد جو اس کو آگے پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ فرمائیے گا۔
اس میں سوشل میڈیا کھلی کھلی مثال ہمارے سامنے ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی ایک چیز چڑھا دی، کسی نے کوئی بے حیائی والا سین چڑھا دیا گیا، بے حیائی والا جملہ ذکر کر دیا گیا، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ گالیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کمنٹ میں آگے وہ ذکر کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں میرے مدری چینل کے ناظرین ایک چیز کی طرف توجہ رہنی چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ کوئی کام کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن وہ کام اس کے لیے یا تو صدقہ جاریہ کا سبب بن جاتا ہے یا گناہ جاریہ کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک آدمی نے مسجد بنا دی، مسجد قیامت تک کے لیے مسجد ہے، قیامت تک کے لیے لوگ آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، سنتوں بھرے اجتماعات ہوں گے، علماء اہل سنت سے قرآن و حدیث کی باتیں سنیں گے، مسائل شرعیہ سیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے، قیامت تک نیک اعمال ہوتے رہیں گے، مسجد بنانے والے کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا. اور کچھ جگہیں اس طرح کی ہوتی ہیں یا کچھ اعمال اس طرح کے ہوتے ہیں جو گناہ جاریہ کا سبب بنتے ہیں. یہ سوشل میڈیا پر اس انداز میں بے حیائی کی باتیں شیئر کرنا، ویڈیو کلپ شیئر کرنا، یہ گناہ جاریہ کا سبب بننے والے کاموں میں سے ہوگا.
اچھا بات
آپ نے جب نکال دیا، بھلے اپنی طرف سے آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، لیکن جب ایک دفعہ نکل گیا نا، تو دوبارہ اس کا رکنا روکنا یہ شاید ناممکن کے قریب ہوگا.
اس نے تو اپلوڈ کیا نا، جو آگے شیئر کریں گے اور پھر جو آگے دیکھنے والوں کی تعداد بڑھتی جائے گی.
دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے نا، سب سے پہلا قتل جس بندے نے کیا تھا، ہر قتل میں اس کا گناہ بھی ہے.
ٹھیک ہے. اور جس نے
اس لیے کہ اس کام کو جاری کرنے والا وہ تھا.
ٹھیک ہے. اور جس نے اپلوڈ کی ہے تصویر یا کوئی بھی بے حیائی
کی تصویر، جہاں تک شیئر ہوتا رہے گا، لوگ اپنی آنکھیں گندی کرتے رہیں گے، اپنے دل گندے کرتے رہیں گے، اور ان کاموں کے ارتکاب کی طرف قدم بڑھاتے رہیں گے، اور نہ جانے کس کس کو یہ دعوت گناہ دینے کا سبب بنے گا. ظاہر سی بات ہے، جب کام شروع اس نے کیا تو اس کے کھاتے میں آئے گا،
ان کو بھی گناہ ملے گا اور اس کو بھی گناہ ملے گا،
برابر برابر کے شریک ہوں گے دونوں.
ٹھیک ہے. آخر کے اندر شروع میں نے عرض کیا تھا، پیکر شرم و حیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، ان کی شرم و حیا کا کوئی ذکر ہو جائے آخر کے اندر،
کوئی ایک ذکر. امیر اہل سنت کی ذات گرامی تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم سے یہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے. آپ کی ذات جو ہے نا، یہ منبع کمالات ہے. کتنے ہی اوصاف آپ کے ہیں، صرف ایک بات آپ کے سامنے اگر عرض کروں کہ امیر اہل سنت کا ایک دفعہ وہ پاؤں میں کچھ فریکچر کا سلسلہ ہوا، امیر اہل سنت ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے پاس گئے، تو فریکچر کی صورت میں آپ میرے مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہیں کہ پلستر وغیرہ چڑھتا ہے، چونکہ وہ پاؤں کا فریکچر تھا تو ڈاکٹر نے آپ کو پاجامہ اوپر کرنے کا کہا. آپ نے کچھ اوپر کیا، لیکن وہ ڈاکٹر کی طرف سے تقاضا تھا کہ اور اوپر کریں، تو گھٹنا ننگا ہو اور اس کے بعد ران ننگی ہو تو یہ تو سترے عورت کے معاملات ہیں کہ مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے سمیت یہ تو پردے کی جگہ ہے، تو اب اس کو ننگا کیسے کریں. امیر اہل سنت کی زبان پر فوراً جو جملہ آیا نا، وہ یہ تھا کہ یہاں سے اوپر کرنے کی مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی.
اللہ اکبر.
تو جہاں تک پلستر چڑھتا ہے وہاں تک چڑھا لو. ایک دفعہ ہاسپٹل میں کسی ملک میں امیر اہل سنت تھے اور آپ کو انجیکشن لگوانے کی حاجت پیش آئی، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے یہ کہا کہ انجیکشن وغیرہ کو لکھ کر دیا ہوگا، نرس کو کہا کہ انجیکشن لگا دو. امیر اہل سنت نے فرمایا نہیں، میں اس سے تو نہیں لگواؤں گا. ڈاکٹر حیران ہو کر دیکھ رہا ہے کہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی نرس انجیکشن لگائے، اور یہ کمال شخصیت ہے کہ میں کسی نرس انجیکشن نہیں لگواؤں گا. تو امیر اہل سنت کے پھر وہ آپ کی خواہش پر میل یعنی مرد نے آپ کو انجیکشن لگایا.
ٹھیک ہے.
عورت صاحب نے منع کر دیا. بی پی بھی امیر اہل سنت کا عمل مبارک جو ہے، اب بی پی میں بعض اوقات جو اس طرح کی صورت ہوتی ہوگی کہ شاید وہ جسم کو ہاتھ نہ لگے، لیکن اس میں بھی احتیاط آپ کی یہی ہے کہ نرس سے، فی میل نرس سے آپ بی پی بھی چیک نہیں کرواتے.
تو یہ سب کچھ جو ہے نا وہ
شرم حیا کی وجہ سے.
جی جی. اور یقیناً آپ جو ہے نا وہ شرم حیا سے مالا مال ہیں.
الحمدللہ. پیکرے شرم و حیا.
جی جی.
یہی لفظ آپ نے ذکر کیا.
جی جی. تو جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم نے سنا کہ حیا جو ہے یہ اسلام کا حسن ہے اور ایمان کا ایک عظیم شان شعبہ ہے. یقیناً ہر نبی، ہر صحابی اور ہر ولی باحیا ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ نیک بھی ہو اور وہ جو ہے وہ بے حیا ہو. نیک ہوگا تو باحیا ہوگا، باحیا ہوگا تو نیک ہوگا. اسی طرح میرے مدنی چینل کے ناظرین، حیا کا وصف ہم نے آج کے سلسلے کے اندر سنا کہ حیا کا وصف جس شخص کے اندر ہوگا، یہ حیا اس بندے کو گناہوں سے روکے گی. الغرض یہ کہ باحیا سے لوگ بھی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اسے محبت فرماتا ہے، دنیا میں بھی وہ فائدہ مند ہے، آخرت کے اندر بھی وہ شخص فائدہ مند ہے. الغرض جو ہے وہ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں. حیا کو اپنائیے انشاءاللہ عزوجل، اس سے ایمان مضبوط ہوگا. ہمیں اجازت دیجئے، آئندہ سلسلے کے اندر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.